The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج 1445 نجی کے ربیع الاول شریف کی 21ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21 یعنی 21. اے لوگوں, بے شک بروز قیامت اس کی دہشت ہو یعنی گھبراہٹ ہو, حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی سید سادی کے پاس کپڑے نہ ہو اور وہ کسی سے کہے کہ اپنے پرانے کپڑے ہمیں دے دیں, تو اس کو کپڑے اگر پرانے دے دیں نئے کی استطاعت نہ ہو تو اس کو پرانے کپڑے دینا بے ادبی تو نہیں ہوگی؟
جائز تو ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں دینے میں. تاہم یہ کہ وہ ضمیر کی بات ہے کہ ابھی سوچے اپنا, جیسے کوئی پیر صاحب ہو, پیر صاحب کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کے اپنا اتارا دیں گے اس کو یا نیا لا کے دیں گے؟ مثال دی میں, تو پیر سارے پیر ایک طرف انہیں ان مانو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ایک طرف ہے نا, تو یوں سید دادوں کی اپنی مطلب اہمیت ہے. اور اسی طرح علماء جو ہے نا, یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ عالم دین جو ہے نا وہ غیر عالم سید سے افضل ہوتا ہے. پیر کامل وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو. عالم نہیں ہے تو پیر بن ہی نہیں سکتا, اس کا مرید ہونا جائز نہیں ہے. چار شرطیں ہیں پیر کی. عالم کی یہاں ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ اپنے تمام تر عقائد سے واقف ہو, اس میں مستقل ہو, بھول نہ جاتا ہو, اپنے عقائد اس کو معلوم ہو, پکا ہو اس پہ عقائد میں, اور ضرورت کے مسائل اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے ڈھونڈ سکتا ہو. یہ الگ بات ہے کسی کو بول دے نکال دو, لیکن خود صلاحیت رکھتا ہو کہ یہ ڈھونڈ لے. یہ عالم کی, یہ مقتدی عالم کی ڈیفینیشن ہے. سنت کوئی چیز نہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے. اب درس نظام یہ کر لیا, مولوی فاضل ہو گیا, بہت کچھ کر لیا, آگے بڑھ گیا, لیکن یہ شرائط اگر پوری نہیں ہے نا جو میں نے عرض کی تو وہ عالم نہیں ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے. صحابہ کرام کے پاس کوئی تحریری سنت تو نہیں ہوتی تھی نا, لیکن ظاہر ہے ان میں جو مجتہد ہوئے, جو مفتی ہوئے, جو بڑے بڑے علماء ہوئے, ساری دنیا اب بھی ان سے فیض اٹھاتی ہے. تو ڈائریکٹ لائن تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک تعداد نے. تو بہرحال یہ کہ پیر اگر واقعی پیر ہے, طریقت ہے, کامل پیر ہے, تو ایک شرط تو یہ عالم, دوسرا ہے کہ سنی پکا ہو, صحیح العقیدہ, کہیں بھی کسی بھی طرح اس کی کمزوری عقیدے میں نہ ہو. مطلب کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے معاذ اللہ, تو وہ پیر بنانے کے قابل نہیں, مرید بنانے کے بھی قابل نہیں ہے, کسی کام کا نہیں. پورا عقیدے میں ٹنا ٹن سنی والا, حضرت نے جو لکھا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو. اچھا, ایک یہ دو شرطیں ہوئی. ایک تیسری شرط یہ, اب شرط کے نمبر آگے پیچھے ہو گئے. تیسری شرط یہ کہ اس کا سلسلہ طریقت میں, اولاد میں نہیں, سید ہونا شرط نہیں ہے پیر کے لیے, اولاد میں نہیں بلکہ طریقت میں, اس کا مرید اس کا مرید اس کا مرید ہو کے چلتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو. اگر کہیں بھی بیچ میں کٹ گئی لائن تو اب یہ پیر نہیں بن سکتا, اس کا مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے. چوتھا یہ کہ فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو, یا پھر یہ کہ अलल एलान छोटे गुनाह पर इसरार ना करता हो, बार बार ना करता हो, ये समझ लो। तो ये चार शर्तों में से एक शर्त भी कम होगी तो पीर बन ही नहीं सकता, उसको पीर हम हमारा बैत करना उसे जायज नहीं होगा। पता चल गया तो बैत तोड़नी है उसे, ये खुद ही डूबा हुआ हमको भी ले डूबेगा। समझा रहे कि पीर तो हो ना कि जो खुद बामल होगा तो हम बामल बनाएगा ना, खुद ही अगर मतलब गालियां बकता होगा, बेपर्दा औरतों के जुर्मन पर बैठ के हाथ चुमवाता होगा, तो हम यहाँ ये क्या मतलब शर्माया की तालीम देगा और क्या उम्मत की रहनुमाई करेगा, या गुनाह करता हो बैठे बैठे नमाजें कजा कर देता हो, जमातें छोड़ देता हो बिला इजाजत शरई, गालियां बकता हो, जैसे बाज जगह इस तरह का भी सुना जाता है, अल्लाह बेहतर जाने। तो पीर पीर वो हो कि जिसको मतलब जिससे हमें रहनुमाई आखिरत की हासिल हो। हम लोग पीर बनाते हैं इसलिए कि दुनिया का मसले हल हो जाए, जरा प्लाट के कागजात अटके तो पीर साहब ये दिला दे तो वो जरा तंग दस्ती से दूर हो जाए, तो बांड खुल जाए, ये भी है मतलब। तो पीर इसलिए नहीं है, पीर हमें आखिरत की मंजिलें हैं। ये दुनिया के प्लाट क्या कर रहे हैं यार, ये तो वैसे हाथ का मेले लोग पा ही लेते हैं ना, हमें पीर जन्नत दिलाएगा। जन्नत का महल रकम से नहीं मिलता, दौलत से नहीं मिलता, टेक्निक से नहीं मिलता, अल्लाह की इनायत से मिलता है। तो पीर इसमें हमारा मुमिद व मुआविन होता है कि वो अल्लाह पाक की बारगाह में हमको पहुंचाए। पीर हमेशा पकड़ना चाहिए आखिरत के लिए, दुनिया के फायदों के लिए। अब तावीज धागा जिन उतारना जादू का तोड़ करना, ये पीरों का काम रह गया है, ये पीर में होना जरूरी है, पीर साहब ये करेंगे। हालांकि ये बाबा जी भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी ये इलाज कर रहे होते हैं। तो पीर जो है वो हमें जहन बनाना है कि आपको कि पीर हमें आखिरत के लिए पकड़ना होता है, फिर जिमनन दुनिया के फायदे हो जाए, जिन उतर जाए, जादू का तोड़ हो जाए, बीमारी दूर, ये सब मेरे के सेकंड समझे कैटेगरी की बातें हैं। असल जो है वो आखिरत होनी चाहिए पेश नजर, कि पीर हमारे ईमान की हिफाजत करेगा, पीर हमें ईमान के साथ दुनिया से जाने में मदद करेगा, ताउन होगा, ये ताउन से वो दुआ करेगा, वरना हकीकत में तो किसका कैसा खात्मा होगा किसी को हम में से पता नहीं होता। हम सब दुआ ही करते हैं अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा कर। तो अपने वापस घर से माँ बाप अपनी औलाद के लिए यही दुआ करें, औलाद माँ बाप के लिए करें, इस्लाम मरते पीर ताउन करेगा, मदद करेगा, या मुराद इस तरह कि वो दुआ करेगा अल्लाह पाक से, पीर तवज्जो देगा, तवज्जो देगा इसके माना भी यही ले आपके, जैसे इस तरह मतलब हमारी तरफ इसकी शफकत होगी कि हमारे लिए खूब दुआएं करेगा। और तवज्जो से क्या मतलब, दुआ असल जो है वो दुआ ही है, दुआओं सलाहुल मोमिन, सारे नबियों ने दुआएं मांगी हैं, साहबा किराम ने दुआएं मांगी है, औलिया किराम ने दुआएं मांगी है, एक हम लोग हैं कि दुआ में कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, अल्लाह पाक से अर्ज करते हैं, यानी अल्लाह पाक वो है कि जिस पर कोई शक ही नहीं कि वो नहीं दे सकता, वो दे ही सकता है, वो अता फरमाता है, खुद फरमाता है, उदुनी अस्तजीब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा, मांगने वाला चाहिए। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखना, बुरे खात्मे से बचाना, और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बसाना। अल्लाहुम्मा आमीन, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
कहते हैं खुश अखलाकी और मिलनसारी हर तोड़ का जोड़ है। या सैयदी, खुश अखलाकी और मिलनसारी की कितनी अहमियत है, इस पर हमारी तरबियत फरमाइए, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मदीने पाक की बाअदब हाजिरी की दुआ फरमा दीजिए।
वाकई खुश अखलाकी और मिलनसारी जो है इसमें कोई शक नहीं है कि ये है बहुत बड़ी चीज़, और मिलनसार आदमी से मतलब यानी कि लोग जल्दी मानुस भी हो जाते हैं, दिलजुई भी होती है और इसके करीब भी आते हैं। जबकि अगर बंदा मिलनसार ना हो, उसका चेहरा सपाट रहता हो, मुंह फूला हुआ रहता हो, तो लोग डरते हैं कि इसको सलाम भी करेंगे तो यार जवाब नहीं मिलेगा। तो यूं भी होता है मतलब कि वो सलाम करो, यूं हर वक्त चीखते रहेंगे, सलाम के जवाब की आवाज निकलती नहीं है। तो पहले भी अर्ज किया है मैंने, तो यूं मतलब ये कि मिलनसार बनना चाहिए, और मिलनसारी के लिए वो सलाम भी होना चाहिए। बाद लोग खाली मुस्कुरा के मिलते होते हैं, सलाम नहीं करते। तो हम तो मुसलमान हैं ना, तो मुसलमान का तो पहला तो सलाम है, इसके बाद کلام ہے. اول سلام بعدہ کلام, پہلے سلام اس کے بعد کلام. اور المواعب اللطیفہ میں ہے کہ سلام محبت کے دروازے کی چابی ہے. یہاں ملن ساری چوڑ توڑ کیا وسائل نے, تو وہ سلام جو یہ محبت کی چابی ہے. یعنی آدمی بولے ناراض ہو کے السلام علیکم, آپ مسکرا کر کہیں, اس میں فرق نہ پڑے تو آپ بولنا فرق پڑے گا. کچھ نہ کچھ اس کو مطلب نہیں کہ یوں اچھا لگے گا سلام کرنے میں. تو یہ ہمیں یعنی ہمارے اسلام کا حسن کیسا ہے, اتنی پیاری دعا بتائی. اب کوئی مطلب بعض لوگ مطلب جو ہیں وہ بعض قومیں گڈ مارننگ تو گڈ آفٹر نون تو گڈ ایوننگ, اب یہ گڈ آفٹر نون گڈ مارننگ. اب گڈ مارننگ میں آفٹر نون یعنی دوپہر, اور ایوننگ میں شام کا کیا ہوگا, گڈ نائٹ باقی ہے ابھی, ان کا کیا ہوگا. اور اسلام نے سکھایا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہے. کیونکہ اتنی پیاری دعا ہے, ایمانداری سے اتنی پیاری دعا ہے. سلامتی بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر, بہت اس میں ڈیپتھ ہے. سلامتی, تم پر سلامتی ہو. خالی تمہاری جان سلامت رہے یہ دعا نہیں ہے, تمہارا ایمان سلامت رہے, تمہاری جان سلامت رہے, تمہارا مال سلامت رہے, تمہاری عزت و آبرو سلامت رہے. بہت کچھ یعنی بہت جامع دعا ہے سلام جو ہے. تمہارے اہل عیال سلامت رہے, تمہارے گھر بار سلامت رہے, تمہاری نسبتیں سلامت رہے. سلام کو عام کرنا چاہیے. سلام نہیں کرتے ہمارے یہاں, نہیں کرتے. لاکھ سمجھاؤ تب بھی, میرے تو اتنا تجربہ ہے, ملاقات کے لیے سلام کرنا سنت ہے. میں تقریباً ملاقات سے پہلے اگر 100 سے زیادہ ہی بار اعلانات کیے ہوں گے, مطلب بہت اعلانات کیے. نہیں کرتے, کوئی کوئی کرتا ہے, عادت ہی نہیں ہے سلام کرنے کی. بلکہ یوں منہ چڑھا کے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی مسکرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, باقی وہ سلام نہیں کرتے. یہ مذہبی لوگوں کا حال بتا رہا ہوں, ہمارے اپنوں کا حال بتا رہا ہوں. سلام نہیں سیکھا اب تک. عوام تو بعض وقت گالیوں سے شروعات کرتے ہیں. جی ہاں, گالیوں سے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اور تیری کر کے آئے کر کے, معاذ اللہ. یہ اب پھر سلامتی کہاں رہی ہے؟ گھر گھر خانہ جنگی ہو رہی نہیں رہی, بتائیں نا کون سے گھر میں امن و سکون ہے؟ سلامتی کی دعائی نہیں کرتے, مارتے ہیں. بھائی بہن کو ٹھوک دیتا ہے تو بہن بھائی کو اٹھا کے مطلب کچھ بول دیتی ہے, تو بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے, بیٹی ماں کو جھاڑ رہی ہے, ہو رہا ہے نا یہ؟ سلامتی کی دعا مت کرو, اب وہ شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے. اور سلام کرنا اگر آنا جانا, اگر سلام 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 ہوتا رہے گھر میں, گھر امن کا گہوارہ بن جائے, ایسی سلامتی قائم ہو جائے. لیکن نہیں ہے. پھر کیا بولتے پتہ ہے؟ وہ شیطان کان میں بول رہا ہے, یار کسی نے کر دیا اپنے گھر میں, لڑائی ہوتی رہتی ہے. واقعی کر دیا ہے شیطان نے, کچھ کر دیا ہے. کہ بک بک بہت کرنا, خوب گانے بجانا, سمجھے میوزک بتانا, خبردار جو تم نے السلام علیکم کہا ہے, اگر تم نے السلام علیکم کہا تو مجھے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا, تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا, سلامتی ڈیرا ڈال کے آ جائے گی, میں رہ جاؤں گا. سمجھے؟ تو یہ مطلب شیطان نے کر دیا, کسی نے جادو کروا دیا ہے. گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, پھر بابا جیوں کی موج لگی ہے. کیا میں نے بہت کچھ کہہ دیا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میرے آقا کی سنت سلام کرنا ہمیں رائج ہو جائے. سلام تو قرآن میں سلام کا تو تذکرہ ہے. یوں مطلب سلام یہ بہت قدیم ہے, آج کل کا نہیں ہے, آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا سلام. ہم آدمی ضرور ہیں, آدمی کے معنی پتا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا نسبتی لگتا ہے, یہ یا لگے نا, آدمی یعنی آدم والا. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کے پیارے نبی سے, آدمی. یا اتنے آدمی جمع ہیں, اور آدمی آ رہے ہیں. ہاں بھائی کتنے آدمی آئے؟ یہ سب آدم علیہ السلام والے, نبیوں والے گئے. الحمدللہ ہم شیطان والے نہیں ہیں, نبی والے ہیں. شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا, وہ مردود ہو گیا. ہم تو آدمی ہیں, آدم والے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا ہمارا کاروبار بند ہو پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ہمیں کوئی تعویز دے دو, پھر ہمیں وہ دے دے, کیا تو بڑا ہفتے میں 15 دن میں تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ انعام دو, اگر تمہارا انعام پورا کرو گے تو پھر ہم تمہارا کاروبار پورا کر دیں گے, تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا. یہی میرا سوال تھا, کیا یہ دینا جائز ہے تعویذ وغیرہ؟
اچھا بابا جی گارنٹی دیتے ہیں 15 دن میں تمہارا کاروبار لگ جائے گا. گارنٹی تو اس میں یہ غلط ہے, گارنٹی نہیں ہوتی. جیسے یہ دیوانوں میں لکھا ہوتا ہے 100% شرط یا علاج, یہ سب غلط ہے, یہ طریقہ نہیں. سب یہ جو بھی علاج معالجے ہوتے ہیں یہ ضنی ہوتے ہیں, یقینی قطعی تو اللہ پاک جو فرمائے وہ ہوتا ہے, اللہ پاک کے ارشاد فرمانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ ہوتا ہے. ہر آدمی اگر کہتا پھر ہے کہ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, تو ڈاکٹر گارنٹی دے کہ تم صحیح ہو جاؤ گے, تو بخار چڑھتا ہے, ڈاکٹر سر پٹک پٹک کے رہ جاتا ہے, مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے, بخار نہیں اترتا. چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں ڈاکٹروں کے پاس علاج ان کا نہیں ہوتا, سمجھے, کتنے ڈاکٹر بدل لو آپ کو نہیں ملے گا علاج. تو یہ اللہ شفا دینے والا ہے, تو اس لیے وہ دعویٰ کہ 15 دن میں, تو یہ غلط ہے دعویٰ. اور اس سے بابا جیوں پر اعتماد نہ کیا جائے, یہ 15 دن میں ہو ہی جائے گا, ایسا یقین ہی نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا 15 دن میں, یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. کنفرم ہو جائے گا تو کنفرم جیے گا 15 دن, اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا, تو یہ کاروبار میں کیا لگے گا 15 دن میں, تو یہ کنفرمیشن یہاں غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
شاہ رخ رضائیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بچے کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ کسی کو دینے نہیں چاہیے ورنہ اس پر جادو وغیرہ ہو سکتا ہے, تب یہ کہنے کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ دیگر بچوں کو پہنا سکتے ہیں,
جادو ہو جائے گا تو اللہ بہتر جانے. میں نے تو پہلی بار سنا. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بچے کی ملک کر دیا ہے, جیسے باپ نے بچے کے لیے خریدا بچے کی نیت سے, نابالغ بچے کی, اب یہ اس بچے کے ملک میں آ گیا باپ یا سرپرست جو بھی ہو, وہ اگر بچے کی نیت سے خریدے نابالغ بچہ یا بچی کی نیت سے, تو یہ بچہ یا بچی اس کا مالک ہو گئے. اب اس کے کپڑے چھوٹے پڑ گئے جو بھی ہے, دوسرے بچوں کو یہ دیے نہیں جا سکتے. اس کی صورت یہ ہے کہ وہی سرپرست جو بھی سرپرست ہے, سرپرست یا باپ, وہ جو کپڑے جو ہیں یا بچے کے کھلونے ہیں جو بچے کی نیت سے خریدے تھے, یا بچے کا جھولا پنگوڑا جوتے چپل جو بھی چیزیں استعمال کی, اب اگر باپ چاہے تو وہ بچے کی چیزیں مارکیٹ ویلیو کے مطابق پرچیز کر سکتا ہے, خرید سکتا ہے. اب وہ خرید لے, خرید کر بھلے اب جس بچے کو چاہے دے دے, جو چاہے کرے, مارکیٹ ویلیو سے لے. مارکیٹ ویلیو بس اتنی نہیں بنے گی, بچے کا اگر کپڑا ٹکا ہو گیا تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا, بعض اوقات تو ایسی صورتیں بنتی ہیں. تو ہم مارکیٹ ویلیو کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2-3 جو پرانے سامان والے ہوتے ہیں ریڑیوں والے, اور ان کو پوچھ لے بھائی کیا دو گے اس کے, بولے اتنے میں لوگے, اور نہ اس طرح کوئی ترکیب سے اس سے نکلوائی. اگر تعلق آتے ہیں ان سے پوچھ لے کہ یہ مجھے بچے سے لینا ہے دوسرے بچے کے لیے, مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہونی چاہیے, تو وہ بتائے گا اتنی, تو وہ مارکیٹ ویلیو چاہیں تو اس سے کچھ بڑھا دیں کہ اچھا. اب یہ رقم جو بچے کی ملک ہو جائے گی آپ دیں, اب وہ بچے کو تو ذرا قبضے کا بعض اوقات وہ اہل نہیں ہوتا, بچے کے لیے یا تو رکھ لیں کہ جب یہ بالغ ہو تو اس کو دیں, یا پھر یہ اسی بچے پر یہ بھلے ابھی بھی خرچ کر سکتے ہیں. کہ بچے کے کپڑے مثلاً آپ نے اس سے خرید لیے, بچہ نہیں بولے اس کو پتا ہی دیے, آپ نے خرید لیا بچے کے کپڑے جو اس کا مالک تھا, اب وہ رقم آئی, اب اس رقم سے آپ اس کو چاہے تو فیڈ دے دیں, اس کی کوئی غذا میں استعمال کر لیں, اس میں دوسرا کپڑے میں اس کو کوئی لے لیں اس سے, یعنی اسی بچے پر خرچ کر رہے ہیں, اس کی دوا پہ خرچ کر دیں, یہ بھی صحیح ہے, خرچ اسی بچے پہ ہو اور کوئی شیئر کسی دوسرے کا نہ ہو. اس میں اتنا مشکل نہیں, اگر تھوڑا باپ توجہ کرے نا, جو مسائل جانتے ہوتے وہ کرتے ہیں توجہ, جانتا ہوں میں, تو کیا کوئی بھی چیز بچے کی نیت سے خریدے ہی نہیں, کوئی گفٹ بھی دے نا مجھے بھی واسطے پڑتے ہیں، میرے پاس بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، تو میں مطلب کیا کرتا ہوں، یا تو جیسے انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے تو بولوں گا یار میری ملک کر دو نا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کی ملک، اب میں مطلب اب آزاد ہے، بچہ بھی کھیلے، کھیلو ہونے بعد وقت دیتے نا، اس کا بچہ بھی کھیلے، مہمان کا بچہ بھی کھیلے، نو ٹینشن، سمجھے، اسی طرح کوئی چیزیں کھانے کی دیا، وہ بچہ بھی کھائے تو دوسرے کو بھی کھلا دیا، خود بھی آدمی کا دل کرے تو کھا سکے، اس طرح ہوتا، یا پھر بولتا ہوں یار ان کے ابو کی ملک کر دو موقع کی مناسبت سے، تاکہ مطلب یہ شرعی مسائل میں ہمیں مطلب ہے وہ عمل کرنے میں دشواریاں پیش نہ آئیں، توجہ رہتی نہیں ہے، وہ واقعی یعنی کہ وہ بعض اوقات دشواریاں پیش آتی ہیں اس میں، تو اتنی تھوڑا سا مطلب ذہن بنانے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جھنڈے، مختلف جھنڈے اسلامی بھائی نے تحفے میں دیتے ہیں، تو مختلف میرے خاندان کے بچوں کو بھی دیتے ہیں، تو میں یہی کہ بھائی میری ملک، تعلقات میری ملک، سارے میری ملک، اب میں بچوں کو بنے دوں، اب بچوں کو بھی دیکھ کر کیا، میں ان کی امی کو مل کروں گا، اس کے ابو کو مل کروں گا، یہ کروں گا میں، اس طرح کرتا ہوں، تاکہ یہ بچے پھر مکس کر دیتے ہیں، اب ایک کا جھنڈا دوسرے کے پاس چلا گیا، یہ بھی نہ ہو، پھر نشان لگانے کی پھر الگ مطلب اس کی بھی تو کوشش ہوتی ہے کہ نشان لگ جائیں کہ تاکہ مکس بھی ہو جائیں تو اپنا جھنڈا بچے نکال سکیں، تو یہ تھوڑی سی توجہ سے ہم مطلب یعنی کہ بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ذہن ہونا چاہیے، مدنی ذہن ہونا چاہیے، شریعت پر عمل کرنے کا ذہن، یار سب چلتا ہے، ارے مولانا لوگ یار بہت مشکل کر دیتے ہیں، یہ پھر یار اس سے تو کام نہیں چلے گا، نعوذ باللہ، بلکہ تو بات بھی بڑی سخت ہے کہ مولانا کو کیا تکلیف ہے یار جو آپ کو مشکل کر دے گا، جو شریف مسائل ہیں مولانا یہ بیان کرے گا، جو انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا، کتابوں میں پڑھا، وہ ہمیں بیان کرے گا، تو کیا فائدہ ہے اس کو آپ کو اس طرح کی باتیں بتا کر الجھنوں میں ڈالنا، کتابیں بھری پڑی ہیں، بہار شریعت کے 14ویں حصے میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں جو میں نے اپنے انداز میں آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، فتح و رضویہ شریف بھرا پڑا، اس میں اتنے سارے بچوں کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے، صورتیں استعمال کرنے کی بعد میں آتی ہیں، ماں باپ وغیرہ کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟
مدنی کسوٹی ہے،
ورنہ نہ ہوں،
یہ سوال بچوں سے ہوتا ہے، ویسے مدنی کسوٹی ہے تو میں ہار جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب تھا، ان کے شہزاد ہے، مدنی کسوٹی، دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھا، اور ان کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے ہم سب کے سہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابو جان تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ.
ماشاءاللہ. کیا نفلی روزے رکھنے کے لیے کھانا پینا شرط ہے یا خالی پیٹ بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟
فرض ہو سحری سنت ہے، رات میں کھانے کی اجازت ہے، اگر کسی نے واقعی رات کو کھایا بھی نہیں ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا، تب بھی روزہ رکھے گا تو روزہ تو ہو جائے گا، یہ شرط نہیں ہے، مگر یہ سحری نہیں کہ سنت چھوڑی، اور سنت چھوڑنا کوئی بہادری تو ہے نہیں، کمال تو ہے نہیں، لوگ اس کو کمال سمجھ رہے، میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے، کیا مطلب قلعہ فتح کیا یار، ایک ثواب سے محروم رہے سنت کے، سنت ادا کرنی چاہیے، چاہے پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے، سحری اس طرح بھی ہو جائے گی، بعض وقت رات کو کھاتے پیتے بھی ہوں گے، سحری ان میں بھوک نہیں ہوتی ہوگی، جو ٹائم پراپر ہمارے یہاں سحری کا ہوتا ہے، دسترخوان بھیجتا ہے، تو سحری کے بغیر روزہ رکھوں گا، کوئی بات ہوئی، رات کو کھایا وہ نکل، پھر ایک تو پتا چلے گا تو دن کو کیسے گزرتا ہے دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل کیوں ہے؟ ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال بھی موصول ہوا.
دیکھنے میں ایسا کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک تو یہ کہ دیکھ کر پڑھنے میں، قرآن کریم دیکھنے کا ثواب ملے گا. اب اور کوئی حکمت تو پتہ نہیں, لیکن دیکھ کر پڑھنا انسب ہے, یہ غلطی کا چانس کم ہو جاتا ہے. زبانی میں آدمی بات کو متشابہات لگتے رہتے ہیں, کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. دیکھ کر اوپر اوپر چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ اگر لوگوں کے سامنے زبانی پڑھے گا تو ریا کا چانس بڑھ جائے گا. حافظ صاحب ہے سبحان اللہ, دیکھ کر پڑھے گا تو مشہور بھی ہوگا تو لوگ بولیں گے یار سنا تو حافظ علی لگتا نہیں ہے. چلو اس میں کوئی آپ کا نقصان بھی نہیں ہے. قرآن کریم کو چھونا پایا گیا دیکھ کر عام طور پہ, ورنہ یہ کہ دیکھنے کے ضروری نہیں ہوتا چھونا, کوئی اور بھی کھول کے نکال کے دے یا اتنا ہی پڑھا جتنا کھلا ہوا ہے, تو ہم چھونا ثواب دیکھنا ثواب قرآن کریم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر نماز میں وتر پڑھ رہے ہیں, وتر کی اگر ہم نے تکبیر قنوت نہیں کہی, ویسے ہی سجدے میں چلے گئے ہیں, رکوع میں چلے گئے ہیں, تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟
تکبیر قنوت واجب ہے, اور واجب کا ترک یہ گناہ ہے. تو جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے, اور اگر غلطی سے ہو گیا ایسا تو سجدے سہو کر لے. تکبیر قنوت کے لیے لوٹ کر آ نہیں سکتا, کیونکہ یہ رکوع فرض ہے, فرض سے واجب کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تکبیر قنوت بھی چھوٹی اور دعائے قنوت بھی چھوٹی, دو واجب چھوٹے نا, تو ایک سجدے سہو کافی ہے, وہی جو دو سجدے کرتے ہیں, چاہے دس واجب کسی کے چھوٹے, مگر یہ کہ غلطی سے اگر ایک بھی واجب جان بوجھ کر ایک بھی واجب چھوڑا تب تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی, اس سجدے سہو کافی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے اہل سنت دامت برکاتہ ام العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا ہوں کہ قبر پختہ کروانا کیسا؟
اوپر سے جو قبر پکی کی جاتی ہے تو جائز ہے, چرن منع نہیں. البتہ عوام الناس کی قبریں کچی رکھنا مناسب ہے, کہ اس کچی قبر میں عبرت زیادہ ہوتی ہے. پکی ماربل کی خوبصورت قبریں جو آج کل بنتی ہیں اس سے اتنی عبرت نہیں ہوتی, اور ویسے بھی قبر کو زینت کرنا تو منع ہے. جیسے قبر پر لوگ لائٹنگ کرتے ہیں, اور مطلب یہ اولیاء کرام کے مزارات کی بات نہیں کر رہا, اولیاء کرام کے مزارات پر جو لائٹنگ ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہاں آئیں کہ کسی اللہ والے کا مزار ہے اور یہاں فیض حاصل کریں. عوام الناس کی قبروں پر بھی لوگ کرتے ہیں زینت, جس کو بولتے ہیں ٹپ ٹاپ ڈیکوریشن, تو یہ قبروں پر کرنا یہ منع ہے. قبریں جو نا عبرت کی جگہ ہیں. غوث پاک کی طرف ایک منسوب قول ہے, ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ, کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. اب وہ چاروں طرف خوبصورت قبریں اور مطلب ایک ٹپ ٹاپ کا ماحول ہوگا تو آدمی جائے گا تو اس میں اس کے دل پر اثر اتنا نہیں پڑے گا جتنا وہ مٹی کے ڈھیر دیکھ کر اثر پڑے گا. قبرستان جانے میں سب سے بڑا مطلب جو عنصر ہے یہی ہے کہ عبرت, اور عیسیٰ علیہ السلام تو گھر پہ بھی ہو سکتا تھا, وہاں جانے میں عبرت ہے. ہاں یہ اور فوائد ہیں کہ اگر اپنے عزیز کی قبر پر گیا, ماں کی باپ کی, اس کے اپنے فضائل ہیں. ماں جب تک وہاں رہے گا, ماں کو باپ کو دوست کو بھائی کو یہ کمپنی یعنی انس ملتا ہے, محبت ملتی ہے, یہ ان سے مطلب اس کو اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ ہے تو رہے یا چائے نہیں جلدی. سمجھے تو یہ فوائد ہیں قبرستان جانے کے. تاہم وہ جو مین جو ہے نا وہ یہ خود اپنے کو عبرت بھی حاصل ہوتی ہے اس سے. حدیث پاک میں کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, حدیث پاک میں یہ مضمون ہے, پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا مگر اب کہتا ہوں کہ جاؤ. یہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے, مین مقصد ہے نا قبرستان کا یہ. اب قبرستان میں اگر رش ہو جائے, ہجوم ہو جائے چاروں طرف, مطلب چہل پہل ہو جائے, پھر وہ عبرت کا ماحول اتنا رہتا نہیں ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو چہل پہل روکنے کی ہے کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن اکیلا بے شک نہ جائے. اکیلا اگر دل مضبوط ہے تو جانے پر نہیں ہے, ڈر جائے گا تو پھر اکیلا جانا منع ہو جائے گا. جیسا خوف, خوف سے بے ہوشی ہو جائے یا کچھ ہو جائے, دماغ ٹل جائے اس کا, تو پھر دو تین چار جتنوں میں اس کو, یعنی کہ وہ وحشت نہ ہو جو مطلب عبرت سے پھر وہ الٹ ہو جائے, گھبراہٹ ہو جائے, بھاگو بھاگو عبرت. تو دو تین چار ایسے افراد جا کر وہ جائیں, دعا فاتحہ بھی کریں, وہاں چپ چاپ بیٹھ کر قبر پر غور کریں, اس کی گہرائی پر غور کریں, اس کے اندھیرے پر غور کریں. میت کی جو کیفیات ہوتی ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, پھولتا ہے, پھٹتا ہے, کیڑے مکوڑے, یہ غور کرے بندہ کہ کل میرے ساتھ بھی یہ پیش آنا ہے. میں بڑا مالدار, میں صاحب اقتدار, ڈیل ڈول, میں نے مارشل آرٹ کیا ہوا ہے, یہ فن جانتا ہوں, وہ فن جانتا ہوں, سب خاک میں مل جائے گا جب اندھیری قبر میں جائے گا. یہ بندہ یاد کرے کہ میرا کوئی کرو پھر اور یہ زیب و زینت, یہ ٹپ ٹاپ کے کپڑے, یہ خوبصورت گھڑیاں, یہ خوبصورت چشمے, کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا. دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عمر ملک ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اور اس موقع پر امام صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو فیس دی جاتی ہے, تو یہ کس کے ذمے ہوتی ہے؟ لڑکی والوں کی طرف سے دینی چاہیے, لڑکے والوں کو دینی چاہیے؟
عرف تو میرا لڑکی والوں کا ہے, میں پہلے نہیں ہوتی, میں زندگی میں کبھی نہیں لی یار فیس الحمدللہ, اور جتنے نکاح میں نے پڑھا ہے شاید میری عمر کتنی ہے, بہت نکاح پڑھا ہے. ہر اسلامی بھائی الیاس نکاح پڑھائے گا, پھر ایک جنس اور بھی ہے جن سے مخالف بھی. دعوت اسلامی جیسے ہی نکلی نا, سمجھو انسانی سیلاب میری طرف آ کر بڑھ گیا میری طرف. ایک مبالغہ کروں تو جنازے میں نے پڑھانے ہوتے تھے, جس کونے میں کوئی فوت ہو الیاس جنازہ پڑھائے گا, الیاس پہنچتا تھا, ایک دور تھا, نکاح پڑھائے گا. پھر ہم نے وہ پہلے فنکشن ہوتے تھے گانے اور یہ ہجڑے نچانا اور معاذ اللہ عبت ہوتا تھا پہلے, جو ماحول میں آئے تو یہ سب مطلب کوئی مولانا بن کے تھوڑی دنیا میں آئے, جو بیٹھے داڑیوں والے امامے والے یہ پہلے کہاں کہاں ہوتے تھے, تو یہ مطلب یہ دھندے کرتے تھے. پھر مطلب ہم نے مشورہ دیا کہ یار نعت خوانی کرو, تم آؤ گے؟ لبیک حاضر. تو یوں ہم نے الحمدللہ یہ ہجڑوں کو ہٹا کے نعت خوانوں کو بٹھایا, یوں سمجھ لو, مبالغہ کروں تو سمجھے. تو یوں مطلب الحمدللہ یہ گناہوں پر فنکشن ہوتے تھے, ڈنڈیا رہا, ڈھول بجاتے تھے, ڈنڈیا بجاتے تھے. اب بھی جو مطلب اس ماحول میں نہیں ہے تو وہ یہ کر رہے ہوتے گناہ کے کام, حرام جہنم لے جانے والے کام ہیں سمجھے. عورتوں کی طرح مرد بھی ناچ رہے ہوتے ہیں, گھر کی بہو بیٹیاں ڈنڈیا لے کے ناچ رہی ہوتی ہے یار, ڈھول بجا رہی ہوتی ہے. توبہ استغفر اللہ, زمین نہیں پھٹتی, ہم سما نہیں جاتے, یہ اللہ کا کرم ہے. اتنے گناہ ہوتے ہیں شادیوں میں, یہ خدا کی پناہ. جشن ولادت پر سب خوب زبان کھولتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کس سے ثابت ہوتا ہے. یار ان کو روکو نا, جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, یہ ڈھول بجانا شادیوں میں ڈنڈیا رہا, میں کہاں کوئی اختلاف کرتا ہے یار. اس پر بھی تو ہم ہی لوگ بولتے ہیں, پتا نہیں اور بھی بولتے ہوں گے لوگ, میں تو کبھی کبھی موقع ملتا بولتا ہوں, سمجھاتا ہوں, الحمدللہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, قرآن کی آیت ہے یہ. تو یوں مطلب یہ کہ یہ الحمدللہ ہم نے مطلب کوششیں کر کے یہ کئی فنکشن جو ہے نا, اس کی جگہ نعت خوانوں کا ایسا رواج ڈالا دعوت اسلامی نے, آج تک چل رہا ہے. اب بھی دعوت اسلامی ماحول میں یا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی ٹچ ہے نا, میں پھر نعت کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کی جگہ. ذہن اتنا الحمدللہ دعوت اسلامی نے بنایا اللہ کی رحمت سے, اللہ میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. تو پہلے شادی میں نکاح میں نے پڑھانا ہوتا تھا, اچھا, اور ولیمے میں شرکت میرے کرنی ہوتی تھی. بعض اوقات یہ جو خاص خاص ہوتے تھے نا, بس ابھی خاص ہوتے نا, ان کے ولیمے میں خود کرتا تھا, تو آپ کو تعجب ہوگا. اچھا, اب وہ میں یا تو میں تو کیا مطلب, یہ اپنے دیکھ لاتے تھے میرے یہاں کھا لیتے تھے, یہ بھی ہوتا تھا, وہ الیاس قادری نے ولیمہ کیا میرے کو دے دیتے تھے. تو یوں بھی کیے میں نے ولیمے ان کے, اپنے گھر پہ بلا کے چھت وغیرہ پر اپنی, اور کبھی ہو سکتا ہے میں نے بھی خرچے کیے ہوں تو کوئی اتنا زیادہ یاد نہیں ہے مجھے، میں کوئی پارٹی تو تھا نہیں سمجھے، تو یوں ہوتا تھا۔ پھر مجھے جب پتا چلا کہ میرے یہاں ولیمہ لے کے آتے ہی کرتے، پھر یہ حال میں بھی اللہ گلا ہو رہا ہوتا ہے، میں صرف اس کا ولیمہ کروں گا جو پھر میرا جہل میں نہیں کرے گا کچھ بھی، ولیمہ وقع جائے گا ہوتا قبول ہے الیاس نے جو ولیمہ کیا یہ سنت ادا ہو گئی۔ اس طرح کی اگر کرنا ہے تو میں کروں گا، تو پھر کافی پیچھے ہٹ گئے لوگ، پہلے میں تھوڑا کچھ چکر کھا گیا تھا، یہ بےچارے مجبور ہوتے، میں بولتا تھا لمیٹڈ اتنے ہوتے، میرے گھر میں کتنے سوایا، اب ان کو ظاہر ہے کہ 500 1000 کھلانا پڑتا تھا، تو یوں مطلب یہ کہ وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی تھی، بےچارے مجبور ہوتے تھے۔ خیر تو یہ میں نے سب کچھ کیا اور اب پھر میں تھک گیا، اتنا رش کہ مطلب اموات، ظاہر موت کا وقت تو طے ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، صبح جنازہ، شام جنازہ، رات کو جنازہ، فجر کے بعد تو نہیں ہوتا تھا 10-11 بجے جنازہ، اب عام طور پر رات جاگنا اور 10 بجے، وہی 10 میل دور تو 15 کلومیٹر دور، اب میں تو صحیح کان پکڑ لیا، اب میں نہیں آتا یار، میں یہ کروں دعوت اسلامی کے بیانات، تو ادھر بھاگ تو دورے تو وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ان دنوں تو زیادہ تر میں ہی میدان میں تھا، آہستہ آہستہ مملک تھے کچھ نہیں لیکن نمایاں میں ہوتا تھا، باہر تھا نا، پھر اندر آ گیا تو نمایاں بہت سارے ہوئے۔ اب مجھے کوئی نہیں بولتا کہ میرے ولی میں میں آؤ میرا بیان کرو، شاد و نادر دعوتیں دیتے لیکن سب سمجھتے کہ آئے گا نہیں، تو اس لیے فورس نہیں کرتے، میری بھی مجبوریاں، یہ اگر سیکورٹی نہ بھی ہوتی تو آپ میں دن میں 10 بار ولیمے میں کیسے جاؤں گا یار، 10 جنازے روزانہ کیسے پڑھاؤں گا، ہر جگہ میت ہو رہی ہے، دوسرے شہروں میں جنازے جا کے پڑھائے ہیں میں نے الحمدللہ، یہ بھی کیا ہے، وہ وقت تھا میرا، اس طرح بھی لوگ قریب آئے ہمارے، اور فائدے دعوت اسلامی کو بھی ہوئے، سے کئی مبلغین بنے ہوں گے اس طرح میرے آنے جانے سے بھی، ذرا وہ ایک جذبہ تو ملتا ہے نا، پھر میرا آنا جانا کوئی یہ تو نہیں کہ پیسے کھینچ لیتا تھا یا انولپ لفافے، میرے یہ ترکیبیں نہ ہونے کے برابر ہو، یہ تو مجھے یاد ہے، نکاح پڑھانے کا کبھی بھی مجھے کوئی چارج نہیں ملا، اپنے جیب سے ٹیکسی کرا کے جانے کا چانس تو ملا ہے مجھے، کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے فیس لینے کا چانس مجھے یاد نہیں ہے، یہ کبھی کسی نے فیس دی ہو میں نے لی ہو مجھے یاد ہی نہیں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ میں نے کبھی فیس لی نہیں ہے الحمدللہ، کہ پیسے لوں گا تو لوگ قریب آئیں گے نہیں، ذہن بھی تو بنتا نا جب نیکی کی دعوت کرنی ہے، مجھے لوگوں میں مسجد میں لا کے بٹھانا ہے، ان کو سنتوں کا پیکر بنانے کی کوشش کرنی ہے، خوف خدا ان کے اندر، عشق مصطفیٰ پیدا ہو اور ہم سب مل کے نیکی کی دعوت عام کر، میں پیسے کھینچتا رہا ہوں ان لوگوں سے، یہ کہاں میرے سے متاثر ہوں گے یار، آپ سوچ، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، پیسے لے کر آدمی دے گا ضرور، پیسے لے دے گا، اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا پیسے لیے بھی اگر آپ بیان کرو گے نا، بھلے جو بھی کرتے ہیں، ہم سب کے لیے کوئی اس سے مطلب آ کر انکار کر ہی نہیں سکتا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، تو برکت زیادہ ہونی ہونی ہے، ایک امام فی سبیل اللہ پڑھائے گا نماز اس کے پڑھانے میں، اور ایک امام تنخواہ لے کر پڑھائے گا اس کے پڑھانے میں، کچھ تو فرق ہوگا نا یار، تو اب یہ الگ بات ہے کہ تنخواہ لینا جائز ہے، 100% ہی جائز ہے، لیکن پھر بھی واجب تو نہیں ہے نا کہ یہ امامت کی تنخواہ لے ہی لے، اور کوئی بھی تو کسبات بھی کر سکتا ہے، کرتے بھی کرنے والے الحمدللہ، تو اللہ پاک بس ہمیں ایسا بس بنا دے کہ پیسوں کی ہرس نکل جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اب نیکیوں کی ہرس بڑھ جائے، مال کی نہیں نیک اعمال کی ہرس بڑھ جائے، اب مال کی ہرس میں مبتلا ہے ہم لوگ، اسی لیے مطلب ہے مسائل، بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں،
اب یہاں ایک مسئلہ یہ کئی مرتبہ آتا بھی ہے، دارالعلوم اہل سنت میں بھی سوالات اس کے آتے ہیں، کہ جب پتا ہے کہ فیس لینی ہے یا انڈرسٹوڈ ہے کہ فیس ملے گی، تو اب یہاں پر بھی طے کرنا ہوگا،
طے کرنا ہوگا، طے تو نہیں کرتے ہوں گے، کرنا واجب ہو جائے نا، پتا ہے اس لیے بغیر ٹلے گا نہیں، ان کو دیے بغیر چلے گا نہیں، تو وہ دینا ہی ہے، نہیں دیں گے تو دوبارہ دوسرے بیٹے میں آئے گا نہیں ہے نکاح پڑھانے، بلکہ مانگ لیتے ہیں، انڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں، یار یہ کیا کھائیں گے، ان کے بھی بچے ہیں، خرچے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں سیکرٹری ہو کے، سمجھے، تو وہ خود نہیں بولتا بندہ، نیچے جو ہوتا نا وہ طے کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خود بھی بول دیتے ہوں گے جیسا آدمی, تو یہ کہ جب نکاح کی تو اپنی فیس مقرر بازوں کی ہوگی بھی, اب تو پتہ نہیں ہزاروں لیتے ہوں گے, 5,000 10,000 پتہ نہیں کتنے لیتے ہوں گے. پہلے تو وہ 150 میں نبٹ جاتا تھا میرا خیر, میرے دور میں 25 میں بھی نبٹ جاتا ہوگا, تو اب شاید کرنٹ پوزیشن مارکیٹ ویلیو پتہ نہیں ہے مجھے, دیکھ لینا چاہیے. میری 12,000 فیس ہے, نکاح بڑھانی ہے حاضر, نہیں بڑھانی قاضی بہت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام اویس افضل اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں درجہ 6 کا طالب علم ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی, جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑہ نور کا یہ فرمایا, برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں.
یہاں ولادت کا تذکرہ ہے اس شعر میں, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مطلق ہے کہ جب بھی مدینہ میں صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات بٹتی ہے وہاں اور ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزا خارے مدینہ. تو غالباً اس شعر میں ولادت کا تذکرہ نہیں ہے, اگرچہ ولادت کے جشن ولادت میں کلام پڑھے جاتے ہیں تو اور بھی بہت سارے کلام پڑھے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محاورہ ٹھوکرے کھاتے پھرنا, اس محاورے کو بھی شاعری میں کیا کمال یوز کیا ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا.
ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا.
سبحان اللہ. اے میرے شیخ پلیز بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟
مطلب اگر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کوئی ہوا نا تو پھر اس کو کوئی جائے پناہ ملے گی نہیں, وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا, خوار ہوگا, برباد ہوگا. تو اس لیے قافلہ جاتا ہو تو چلا جائے بھلے, تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در مت چھوڑنا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف کی رخصت کے وقت یہ لکھا گیا ہو کہ اے رضا مدینہ میں پڑے رہو, اے محبت میں فرمایا ہو مدینہ پڑے رہو, ادھر ادھر ہے کچھ بھی نہیں, مدینہ سے جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا, بس سرکار کے دربار میں پڑے رہو. جیسے کوئی آپ کا چار زبان عرب شعر ہے نا, یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک, مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. کہنے میرے قافلے مزید تھوڑا رک جا ٹھہر جا, کائے کو چلا جاتا ہے. یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک, میں ابھی پیاسا ہوں, میری حاضری کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے, میرے اس تشنا لبی پر, میری اس پیاس پر, محبت کی پیاس پر مزید رحم کر, قافلے رک جا. مورا جیرا لرجے درک درک, میرا دل دک دک کر رہا ہے, طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا, یعنی طیبہ سے ابھی مجھے یہ بلا نہیں ہے پیغام کہ جاؤ, تو میں تو پڑا ہوں بس. یہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار, آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے. میں فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں, پھر قیامت ان کی باری نہیں آتی, شام کو دوسرے 70,000 حاضر ہوتے ہیں. ایک بار جو آتے ہیں دوبارہ نہیں آ سکتے, تو جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصتی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے نا. تو یوں مطلب ہے کہ فرشتوں کو تو معصوم ہے لیکن پھر بھی ایک بار بار, ایک بار باریابی, یا دوسری بار سے مراد ہے باریابی نے حاضری, ایک بار کی حاضری. اور آسی نے گناہ گار پڑا رہے, تو صلاح، صلاح مانے سواد سے صلاح، دعوت، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. آسی کو، گناہگاروں کو یہ اذن عام ہے، یہ دعوت ہے کہ اگر تم چاہو تو یہاں پڑے رہو، تمہارے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بات ہوگی سفر ہجرت اور بعد ہجرت کے مشہور واقعات کی.
سفر ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء بھی بنوائی
اور پہلا جمعہ بھی جماعت کے ساتھ اسی سفر ہجرت میں ادا فرمایا، جبکہ ہجرت کے پہلے سال ہی مسجد نبوی بنائی گئی. ہجرت کے دوسرے سال قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا اور اسی سال غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی.
ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد ہوا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جبکہ چوتھے سال امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی.
ہجرت کے پانچویں سال تیمم کا حکم نازل ہوا، اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا اور اسی سال غزوہ خندق بھی ہوا. ناظرین، ہجرت کے چھٹے سال دو اہم واقعات ہوئے، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان. ہجرت کے ساتویں سال خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا.
ہجرت کے آٹھویں سال جنگ موتا ہوئی اور اسی سال مسلمانوں کو فتح مکہ کی عظیم شان نعمت حاصل ہوئی
اور اسی سال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ پاک تشریف لے گئے اور عمرہ ادا فرمایا.
ہجرت کے نویں سال حج فرض ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ پاک سے حج کے لیے مکہ پاک بھیجا.
اور ہجرت کے دسویں سال ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے.
پیارے امیر اہل سنت، ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں
مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے.
ہم کس طرح ان مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں؟
ماشاءاللہ، اپنے سیرت اور مطالعہ کرنے کی دعوت تو دے دی نا، وہ کچھ بتایا بھی، جذبہ ہونا چاہیے. اور کرتے بھی ہیں مطالعہ کرنے والے، نہیں بھی کرتے ہیں. پھر مدنی چینل نے بھی بہت ساری مطالعے کی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دی ہیں. اب یہ کتنی کتابیں پڑھے آدمی تو اتنی ساری ہجرت کے واقعات اور یہ پتہ چلے، اور دو منٹ میں آپ نے بہت ساری معلومات ہمیں بیٹھے بٹھائے فراہم کر دی، یہ آسانی ہے. بہرحال لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر جتنی معلومات بڑھے گی اتنا عشق بڑھے گا، اور عشق بڑھانا چاہیے. مکتبۃ المدینہ نے کئی کتابیں شائع کی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو ان کو لینا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. آخری نبی کی پیاری سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک کتاب جو حال ہی شائع ہوئی غالباً، سیرت الانبیاء، وہ زبردست ضخیم کتاب ہے نبیوں کی سیرت پر، مفتی اہل سنت کی زبردست کتاب ہے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں اس جیسی کوئی کتاب میری نظر سے کم از کم نہیں گزری، اور اچھا انداز بھی، اسلوب بھی اچھا ہے، اور نبیوں کے ایسے پیارے پیارے واقعات کے آدمی پڑھے تو یوں لگے کہ آپ پڑھتے رہو. آپ لو تو صحیح سیرت الانبیاء، خریدیں تو صحیح، اتنی ضخیم. آپ کو کسی کتاب کی، یعنی عام طور پہ جو کتابیں میں نے اور بھی مطلب عجیب و غریب کتابیں بھی نکلتی ہیں، قصص الانبیاء اور یہ بہت پرانی، نہیں پڑھنے سے نہیں ہے وہ. آپ یہ پڑھیں سیرت الانبیاء، آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے پیسے واپس. مکتبۃ المدینہ سے ویسے لینے نہیں جانا، یہ محاورہ ہے، ہوتا ہوں مزہ کیوں نہیں آئے گا یار. ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، اور اپنے آقاؤں کی باتیں پڑھنے سننے میں مزہ آیا تو ہماری زندگی میں دھول پڑی یار، مزہ ہی مزہ ہے اس میں. آپ پڑھو تو صحیح، لو یار اس کو خریدو. اللہ اور رسول کی باتیں جاننے کے لیے اگر خرچہ کریں تھوڑا بہت، مطلب نفس اتنا شرارتی ہے، اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی کتابیں جب سے خریدیں گے، دینی کتاب تحفے میں دے دے گا، دیکھ لیتے ہیں یار، پڑھ لیں گے، تحفے میں مل جائے تو کیا مطلب مصیبت یار. یہ تو تحفے میں ملے تو کسی اور کو تحفہ دے دو، اور جیب سے خرید کے پڑھو یار، انشاءاللہ اس کی برکتیں بڑھیں گی. قربانی دے کر نفس کو دبا کے پیسے سے لوں گا، یہ ذہن ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کوئی شخص کہے کہ گناہ بنے ہیں کرنے کے لیے اور انسان بنا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟
اس کا کوئی کیمپ بنانا پڑے گا یار ایسوں کے لیے. کیمپ بنے ہوئے سوشل میڈیا پہ تو کہیں بندہ ہوا ہوگا. یہ انسان بنا گناہ کرنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذلک. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوگ باتیں بناتے, گناہ نہیں کیا انہوں نے. معاذ اللہ, نبی گناہ نہیں کرتا, گناہ کر ہی نہیں سکتا. ایک فعل جو ہوا تھا وہ شجر کا, جو شجر ممنوع کا, یہ خلاف اولا فعل تھا, یہ گناہ نہیں تھا. اور وہ بھی مطلب پر اس کی بھی پوری مطلب قرآن کریم میں تفصیلات ہیں. اور اس پر بھی جو انہوں نے آدم علیہ السلام نے ندامت جو فرمائی نا, یہ انہی کا حصہ تھا. خلاف اولا گناہ نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے گناہ نہیں کیا, کسی نبی نے گناہ نہیں کیا. نبی معصوم ہوتا, معصوم کے معنی یہی ہے کہ جو گناہ کرنے پر جس کو قدرت ہی حاصل نہ ہو. یہی حال فرشتوں کا ہے, فرشتے بھی معصوم ہیں کہ اس کو گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے, یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. انسان اول انسان تو آدم علیہ السلام ہے, ہم جن کی اولاد ہیں, تو گناہ کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا. معاذ اللہ, غلط ہے یہ بالکل. یعنی کہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں گی تو یہ غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم گناہ ہمارے ساتھ ہمیں مطلب للچاتے ہیں, نبیوں کی بات نہیں کر رہا, ہم لوگوں کو للچاتے ہیں. تو ہم گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم گناہ سے بچنے کے لیے آئے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اللہ کریم کی نافرمانی سے بچیں اور جنت کی طرف رخ کریں. اور اگر گناہ ہو بھی جائے بتقاضا بشریت کبھی, تو فوراً اس سے توبہ کریں. توبہ فرض ہے, توبہ کریں. اگر توبہ میں تاخیر کرتا ہے, لیٹ کرتا ہے, تو پھر یہ نیا گناہ ہے کہ توبہ میں لیٹ کیوں گیا. اللہ کی نافرمانی پر قائم ہے, باقی ہے, کرتا رہوں گا. معاذ اللہ, یہ نہیں بولنا چیزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام اسد علی اتاری ہے. یا سیدی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مفتی وقار الدین علی رحمہ سے آپ نے کتنا عرصہ تعلیم حاصل کی اور کس جامعہ میں کی؟
میں حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آنا جانا کرتا تھا. باقاعدہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا, اس طرح ان سے نہیں پڑھی میں نے کتابیں. میں نے ان سے وہ مسائل سیکھے جو عام طور پہ کتابوں میں پڑھ کر آدمی سیکھ نہیں سکتا. الحمدللہ, خود انہوں نے فرمایا کہ الیاس میرے پاس 22 سال تک آتا رہا ہے اور مجھ سے مسائل پوچھتا رہتا تھا. میں پوچھنے پر میری ہرس ہوتی تھی, مسائل پوچھتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
غلام مصطفیٰ اتاری ہیں بدین سے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے پھر اس سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف نہ کرے, کیا معاف نہ کرنے والا گناہگار ہوگا؟
ناراض ہو گیا تو ناراض ہونے کی وجہ کیا پہلے تو یہ دیکھی جائے گی نا. بعض اوقات غلط فہمی میں ناراض ہو جاتا ہے, بعض اوقات خامخواہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, چھوٹا دل ہوتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. تو جس نے ناراض کیا آیا اس نے بندے کی حق تلفی کی ہے. اگر ناراض کرنے والے نے کوئی اس کی حق تلفی کی ہے تب تو واقعی یہ ناراض کرنے والا گناہ گار ہے, اور ناراض ہونے والا نارے اس کا قصور نہیں ہے کہ اس کی حق تلفی, اس کی دل آزاری ہوئی ہے. اب یہ معاف کر دے, یہ ترغیب تو حدیث پاک میں ہے. ہاں, ترغیبات ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 1052, چلتے وقت سب عزیزوں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے, اور اب ان پر لازم کہ دل سے معاف کر دیں. حدیث میں جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے, واجب ہے کہ قبول کر لے, ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. اب ایسا قصور ہے اور اس نے معافی بھی اس طرح مانگی, اب ہمارے کیا عام طور بولتے ہیں بھائی بولے چلے معاف کرنا, تو یہ انداز نہیں ہے. مطلب واقعی قصور کیا ہے تو اس کا انداز ایسا ہو کہ یہ واقعی معافی مانگ رہا ہے, رسمی نہیں بول رہا. تو یوں مطلب لکھا تو یہ کہ قصور معاف کرائے, اور جس سے معافی مانگی گئی اس پر لازم ہے, واجب لفظ بھی لکھا ہے, واجب ہے کہ وہ معاف کر دے, ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.